بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، بچایا الہی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں چڑھتا، یعنی دعا قبول نہیں ہوتی جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مولانا مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اپنی رائے سے نہیں ہے بلکہ حضور علیہ السلام سے سن کر ہے، کیونکہ یہ باتیں صرف رائے سے نہیں کہی جاتی. اس سے معلوم ہوا کہ درود پاک دعا کی قبولیت بلکہ بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا ذریعہ ہے. چیونٹی اگر کعبہ کا طواف چاہے تو کبوتر کے پاؤں سے لپٹے، دعا اگر قرب الہی کا طواف چاہے تو حضور علیہ السلام کے قدم سے لپٹے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعا کی قبولیت کا ایک ذریعہ درود پاک بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا علی بن عقیل بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں مجھے سرخ رنگ کی ڈوری میں پیروئے ہوئے موتیوں کا ایک ہار ملا. پھر مجھے ایک نابینا اور بوڑھا شخص نظر آیا جو اس ہار کی گمشدگی کا اعلان کر رہا تھا اور لوٹانے والے کے لیے 100 دینار کا انعام بھی اعلان کر رہا تھا. میں نے وہ ہار اس کو لوٹا دیا. اس نے انعام میں مجھے دینار دینا چاہے تو میں نے منع کر دیا. وہاں سے میں ملک شام پہنچا اور بیت المقدس میں حاضری دی. پھر بغداد جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا، لیکن حلب یہ ملک شام کا ایک پرانا قدیم شہر ہے، تو حلب میں بھوک اور سخت سردی سے دوچار ایک مسجد میں داخل ہو گیا. وہاں پہ مسجد کے نمازیوں نے مجھے دیکھا تو امامت کے لیے آگے کر دیا. میں نے انہیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد انہوں نے مجھے کھانا پیش کیا. ماہ رمضان شروع ہو چکا تھا تو لوگ کہنے لگے کہ ہمارے امام صاحب وفات پا چکے ہیں، تو اس مہینے رمضان کے مہینے میں آپ ہمیں نمازیں پڑھائیں. میں نے حامی بھر لی اور سارا مہینہ ان کی امامت کی. اب رمضان کے بعد ان لوگوں نے مجھے مرحوم امام صاحب کی بیٹی کا رشتہ پیش کیا جسے میں نے قبول کر لیا. اب شادی کے 1 سال بعد ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا اور میری زوجہ بیمار پڑ گئی. اب ایک دن میں پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میری نظر اپنی زوجہ کے گلے کے ہار پر پڑی اور یہ بالکل ویسا ہی ہار تھا جیسا ہار میں نے عرب شریف میں نابینا بوڑھے کے حوالے کیا تھا، اسے کو لوٹایا تھا. اب میں نے ہار کا سارا قصہ اپنی زوجہ کو بتایا تو وہ رونے لگی اور کہنے لگی اللہ عز و جل کی قسم آپ وہی ہیں جن کے بارے میں میرے والد مرحوم رو رو کے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ عز و جل میری بیٹی کو ہار لوٹانے والے شخص جیسا شوہر عطا فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی۔ تو کچھ ہی عرصے میں میری زوجہ کا انتقال ہو گیا، میں اس کی میراث اور ہار لے کر اپنے بیٹے کے ساتھ بغداد لوٹ آیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعا یوں بھی قبول ہوتی ہے کہ کہاں اس نابینا حاجی نے دعا مانگی اور کس انداز سے وہ قبولیت کی صورت بنی کہ وہ شخص مسجد میں آتا ہے، وہاں امامت کی درخواست کی جاتی ہے، اس کے کردار سے لوگ متاثر ہوتے ہیں اور امام مرحوم کی بیٹی کا رشتہ اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائی، دعا ایک آسان اور بہت ہی من بھاتی عبادت ہے، یہ آسان نیکی ہے کہ دنیا میں دستور یہ ہے کہ بڑے سے بڑا شخص ہو، اس سے جب کچھ بار بار مانگا جائے تو بالآخر وہ اکتا جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، لیکن اس دنیا کا خالق اور مالک اور رازق اللہ عز و جل ایسا جواد اور کریم ہے کہ اسے اپنے بندوں کا مانگنا بہت پسند ہے۔ ان میں سے جو جتنا زیادہ دعا مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنا ہی خوش ہوگا۔ ہمارے مدنی آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے، حتیٰ کہ سونے جاگنے، کھانے پینے، کپڑے پہننے اتارنے، وضو کرنے کے دوران بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ آپ اکثر دعائیں مدنی چینل پر دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ یہ کپڑے پہننے کی دعا ہے، یہ پانی پینے کی دعا ہے، یہ مسجد میں داخلے کی دعا ہے۔ تو یہ اکثر دعائیں وہی ہوتی ہیں جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، تو اتنی کثرت کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ تو دعا کسی بھی وقت کسی بھی جائز اور ممکن چیز کے لیے مانگی جا سکتی ہے، البتہ دعا کے آداب کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ بہرحال دعا پر ثواب بھی ملتا ہے، یہ عبادت بھی ہے، بلکہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ چنانچہ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، یعنی دعا عبادت کا اعلی رکن ہے، جیسے مغز کے بغیر ہڈی کی اور گودے کے بغیر چھلکے کی کوئی قدر نہیں، اسی طرح دعا سے خالی عبادت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ کیلا دیکھا آپ نے، اب کیلا آپ لیں، چھلکا اتاریں، اندر کچھ بھی نہ ہو، تو کیا اس کی قدر ہوگی؟ کیا اس کی ویلیو ہوگی؟ تو اسی طرح دعا کی ویلیو سمجھائی گئی ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو یہ آسان نیکی ہے جس میں نہ تو کوئی مال صرف ہوتا ہے، نہ ہی بدن کو کوئی زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے، نہ کوئی خاص جگہ پہ جانا پڑتا ہے۔ تو دعا کے لیے مشقت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تعداد دعا کرنے سے غافل ہے۔ اب دعا جب مانگتے بھی ہیں تو دعا کے آداب کا عام طور پہ خیال نہیں رکھ پاتے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دعا اہم ترین عبادت ہے، دعا ایک نور ہے۔ یہ کیسا نور ہے، کیسی لائٹ ہے؟ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں گھر سے مسجد کی طرف چلا، مسجد میں دیکھا تو کچھ لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو ان کے ہاتھوں میں ہے؟ میں نے عرض کی کہ آپ ان کے ہاتھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا نور۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی وہ نور دکھا دے، تو میرے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تو میں نے بھی وہ نور دیکھ لیا۔ تو رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انس جلدی کرو تاکہ ہم بھی ان لوگوں کے ساتھ دعا میں شریک ہو سکیں۔ چنانچہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جلدی جلدی ان لوگوں کی طرف گیا، پھر ہم نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ کیا شان ہے دعا، ایسا نور جس کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، بلکہ آپ کی دعا کی برکت سے صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دیکھا۔ تو دعا ایک ایسا نور ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس نور کو حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے، کہ دعا کو آدھی عبادت بھی قرار دیا گیا۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام نیک اعمال نصف عبادت ہے، یعنی ہاف عبادت ہیں، اور دعا نصف عبادت ہے۔ اللہ عز و جل جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دعا میں مشغول کر دیتا ہے۔ تو غور کیجیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دعا مانگنے میں تساہل اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہوں، غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعا کیا ہے؟ اپنے رب عز و جل سے مانگنے کا نام دعا ہے۔ تو اس دعا کو ہم جو مانگ رہے ہیں، اس میں ہمارا اپنا بھی تو مفاد ہے نا، کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے نیک بنا دے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے فلان تکلیف سے بچا لے۔ تو اپنے لیے مانگ رہے ہیں، لیکن میرے رب عز و جل کا کرم دیکھیے کہ یہ دعا ہمارے لیے عبادت بھی ہے، اس پر ہمیں ثواب بھی ملتا ہے، دعا کرنے پر بھی ثواب ہے۔ اس کو نصف عبادت قرار دیا گیا، اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنتے ہیں، ایسے مستجاب الدعوہ، مستجاب الدعوہ کہتے ہیں جس کی دعا قبول ہوتی ہو، ایسے مستجاب الدعوہ تھے۔ ان کا نام تھا حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ دعا کی قبولیت کے معاملے میں اتنے مشہور تھے کہ بعض اوقات آپ کے پاس سے گوہ، یہ ایک جس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ چھپلی ہوتی ہے نا، چھپلی کو تھوڑا بڑا سائز کر لیں، اس سے بھی تھوڑا اور ڈبل سائز کر دیں، تو غالباً اتنی اتنی گوہ تو میں نے خود دیکھی ہیں، اور پھر بڑی بڑی بھی ہوتی ہیں، اور یہ تھوڑا سا سست جانور کہلاتا ہے، تو یہ تھوڑا اتنا موٹا، اور یہ چھپکلی مانند ہوتا ہے، تو یہ رینگ کے چلتا ہے، پاؤں بھی ہوتے ہیں۔ یہ گو جب پاس سے گزر رہی ہوتی تو بچے کیا کرتے، بچے کرتے کہ حضور آپ اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یہ رک جائے، آپ دعا کرتے، وہ گو وہیں رک جاتی، اور بچے اس کو بڑے آرام سے اس کو دیکھتے، اس کو پکڑ بھی لیتے جا کے۔ ایسی آپ کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو رب چاہے جس کو چاہے مستجاب الدعوات بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اہمیت سنیے۔ ہمارے پیارے آقا سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں۔ حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون، اور زمین و آسمان کا نور ہے۔ تو مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ ایک اور روایت سنیں کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے دشمن سے تمہیں نجات دلا دے اور تمہارے رزق میں اضافہ کرے؟ اللہ عز و جل سے دن رات دعا کرتے رہو، کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہ ہتھیار کیسے ہے؟ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی فیض القدیر شرح جامع صغیر میں لکھتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، یعنی یہ مصیبت سے مقابلہ کرتی ہے اور اس پر غالب آ جاتی ہے، جیسے ہتھیار کے ذریعے دشمن سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ دعا اور بلا یعنی مصیبت کا معاملہ تین حال سے خالی نہیں ہوتا، دعا بلا سے زیادہ طاقتور ہوگی تو فوراً اس کو دور کر دیتی ہے، دعا بلا سے کمزور ہو تو اس پر بلا غالب آ جاتی ہے۔ بندے کو مصیبت پہنچ تو جاتی ہے لیکن اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، یہ دعا کا فائدہ۔ یا دونوں برابر ہوں گے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو روک دیتی ہے۔ اس کی مثال یوں دیکھیے کہ دو پاورفل چیزیں آئی ہیں نا، اب ٹکرائیں، دعا مضبوط ہے اور مصیبت کمزور ہے تو دعا مصیبت کو دھکیل دے گی۔ اچھا، دعا کمزور ہے مصیبت مضبوط ہے تو مصیبت دعا کو دھکیل دے گی اور بندے تک پہنچ جائے گی، لیکن چونکہ دعا راستے میں مزاحمت بنی نا، تو اب اس بلا کی شدت سختی یہ کم ہو جائے گی، یہ فائدہ ہے۔ یا دونوں برابر قوت کی ہوں گی، اب جب دونوں برابر قوت کی چیزیں آپس میں ٹکرائیں ملیں تو نہ یہ اس کو دھکیلے گی نہ یہ اس کو دھکیلے گی، تو دونوں یہاں پر برابر پاور میں جب آئیں گی تو پھر ایک ہی جگہ رکی رہیں گی، تو دعا یہ فائدہ دیتی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی مثال ہتھیار سے دے کر یہ وضاحت فرمائی کہ ہتھیار کے اثر کا دار و مدار اس کے استعمال کرنے والے پر بھی ہوتا ہے، نہ کہ صرف ہتھیار کی دھار پر۔ اگر ہتھیار درست ہو، اس میں کوئی خامی نہ ہو، اسے استعمال کرنے والے کے بازو مضبوط ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو، تو اس کے ذریعے دشمن کو نقصان پہنچتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بات بھی کم ہو تو یہ نتیجہ یہ رزلٹ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہتھیار درست، چلانے والا کمزور، ہتھیار کمزور، چلانے والا درست۔ اچھا، دونوں درست، ہتھیار بھی درست، چلانے والا بھی درست، اور سامنے کوئی رکاوٹ ہے تب بھی وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو جو دعا مانگی گئی اگر وہ درست نہ ہو، یا دعا مانگنے والے کی زبان اور دل حاضر نہ ہو، یا پھر قبولیت سے کوئی اور شے مانعے ہو یعنی رکاوٹ بنے، تو پھر وہ تاثیر، وہ رزلٹ، وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم تھوڑا سا اپنا جائزہ لیں، ہم دعا کرتے ہیں، کتنی توجہ سے کرتے ہیں؟ جب کسی دنیاوی سیٹھ کے پاس، افسر کے پاس نوکری لینے کے لیے پہنچے تو کتنی توجہ کے ساتھ فوکس کرتے ہیں کہ اس کی طرف دیکھیں، اس کی بات سنیں، اس سے جو بات کر رہے ہیں اس کے دوران ادھر ادھر توجہ نہ ہو کہ کہیں سیٹھ نوکری سے منع نہ کر دے۔ وہ رب جو احکم الحاکمین ہے، جو پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، جب اس کی بارگاہ میں دعا مانگنے گئے تو اب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور دعا میں کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، اور دعا کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی توجہ نہیں ہے۔ تو اگر ایسی دعا مانگے جیسی مانگنے کا حق ہے تو دل کو جو سرور آئے گا نا، دعا تو بعد میں قبول ہوگی، جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو بعد میں ملے گا، یہ ہاتھوں ہاتھ نقد چیز جو حاصل ہوگی، جو دل کو سرور اور کیفیت طاری ہوگی۔ اور یہ اگر ذہن میں ہو کہ میں کس کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوں، اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں، اس دعا کی لذت میں بندہ گم ہو جائے، اور رب تعالی کا یہ جو احسان ہے ہم پر کہ اس نے اپنی بارگاہ میں ہمیں دعا مانگنے کے لائق بنایا، دعا مانگنے کی توفیق بخشی. اگر یہی چیزیں ہم پیش نظر رکھیں تو دعا کا لطف دوبالا ہو جائے گا، اور پھر جو چیز مانگیں گے رب عز و جل چاہے گا تو وہ بھی مل جائے گی. لیکن ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد کہتے ہیں اتنے عرصے سے ہم دعا مانگ رہے ہیں جناب قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیے، قبولیت کی ایک عام فام صورت تو یہ ہے کہ میں نے جو چیز مانگی وہ مجھے مل گئی. میں نے دعا مانگی کہ یا رب مجھے بیٹا عطا فرما، مجھے بیٹا مل گیا. میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ عز و جل مجھے پانچوں وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یہ مجھے مل گئی. یا رب عز و جل مجھے فلاں بیماری سے نجات عطا فرما، مجھے صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگا ہمارے ذہن کے مطابق بے آئینی ہی بالکل وہی چیز مل گئی. ہم صرف اسی کو قبولیت کا نام دیتے ہیں کہ یہ اگر ہو جائے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک سنیے اور دیکھیے کہ دعا کس انداز سے قبول ہوا کرتی ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایسا کوئی مسلمان نہیں جو کوئی ایسی دعا مانگے جس میں نہ گناہ ہو نہ قطع رحمی یعنی رشتہ داری کاٹنا، مگر اللہ عز و جل اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا یہیں قبول کر لیتا ہے دنیا میں، نمبر دو، یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، یا اس جیسی مصیبت ٹال دیتا ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ سن کر عرض کی کہ تب تو ہم خوب دعائیں کیا کریں گے، زیادہ دعائیں کیا کریں گے. تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کا کرم بہت زیادہ ہے. اس کی وضاحت پہلے سنتے ہیں. چنانچہ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ اس دعا میں نہ تو کوئی ایسا گناہ ہو جو اپنی ذات کے ساتھ ہو یا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو. مثلا یہ کہے کہ فلاں اجنبیہ سے مجھے ملا دے، یا مجھے اتنی دولت دے کہ میں اپنے عزیزوں کو غلام بنا کے رکھوں، کہ ایسی دعائیں ممنوع ہیں. نمبر دو جو تھا کہ اس کی مراد یہیں پوری ہو جاتی ہے، تو اس کی مراد یہیں پر جلد یا کچھ دیر سے اس کو دے دیتا ہے. اور جو دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں تو اس کی مراد اللہ تعالیٰ پوری نہیں کرتا، مگر آخرت میں اس کے بدلے، اس دعا کے بدلے اس شخص کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کے درجے بلند ہوں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اگر سارا جہاں ہمیشہ دعائیں مانگے تو رب تعالیٰ کے ہاں سے محروم نہیں ہوں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو دعا مانگ رہے ہیں وہ جائز بھی ہے یا نہیں، کسی گناہ کی دعا تو نہیں ہے. اب یہ کہ آواز اچھی ہو جائے تاکہ معاذ اللہ میں گانے گا سکوں، میں فلموں میں جناب ایکٹنگ کر سکوں، اس قسم کی دعا ظاہر نہیں مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. یا یہ دعا مانگنا کہ مجھے جناب اتنا وہ دولت حاصل ہو جائے کہ میں دوسروں کو اپنا غلام بنا کے رکھوں، ان کی خوب ذلت کروں ان کی، یہ بھی دعا جائز نہیں ہے. تو دعا میں کیا مانگا جا رہا ہے یہ دیکھنا ہوگا، جائز چیز ہو تو اور ممکن ہو تو. یہ جب دعا مانگیں گے تو اس کی قبولیت کی تین صورتیں ہمارے سامنے آئیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دعا مانگنے کو چھوڑنا نہیں چاہیے کہ یہ وہ پاک بارگاہ ہے، میرے رب عز و جل کی بارگاہ جہاں سے مانگنے والا محروم نہیں جاتا، اس کو عطا کر ہی دیا جاتا ہے. اس میں ایک بڑی پیاری چیز تھی، وہ یہ کہ اس کی مثل مصیبت ٹال دی جاتی ہے. ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم پہ کون سی مصیبت آنے والی تھی، اس دعا کے عوض رب تعالی نے وہ مصیبت ہم سے ٹال دی. ہمارے مکان کی چھت گرنے والی تھی، ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، ہماری ٹانگ ٹوٹنے والی تھی، ہماری رقم چوری ہونے والی تھی، فلاں راستے میں ہم پہ ڈکیتی پڑنے والی تھی. ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے، لیکن جب ہم یہ ذہن بنا لیں گے نا کہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم پہ کوئی مصیبت ایسی آنے والی تھی، میرے رب عز و جل نے اس دعا کے عوض، اس دعا کے بدلے میں وہ مصیبت ہم سے ٹال دی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں دعا کی آسان نیکی سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. آج کے سلسلے میں دعا کی فضیلت، اس کے فوائد کے حوالے سے گفتگو ہوئی. دعا کے حوالے سے مزید، اس کے آداب، کس طرح کی دعا مانگنی چاہیے، بزرگوں کے واقعات، پھر بد دعا کی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس حوالے سے اگلے سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل گفتگو ہوگی. رب تعالی ہمیں دعا مانگنے کے آداب پر عمل کرنے اور دعا کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بنا دے مجھے بچایا